میں بار بار سوچتا ہوں کہ امام مبین کی ایک اچھی تفسیر لکھی جائے۔ تفسیر پورے قرآن کی بھی ہوتی ہے اور ایک آیت کی بھی ہوتی ہے، میرا مطلب پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہے، میرا مقصد ہے صرف وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کی تفسیر۔ میں نے اس آیۃ کریمہ کی تفسیر کئی مرتبہ لکھی ہے، لیکن عجب ہے کہ اس کی تفسیر ختم نہیں ہوتی ہے۔ کچھ مدت کے بعد ایک نئی تفسیر ذہن میں آتی ہے، پھر کچھ مدت کے بعد ایک جدید تفسیر کا آئیڈیا آتا ہے۔ آج جو اس سلسلے کا خیال ہے، اس میں سے دو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، میں تمام پیغمبروں کے اور اماموں کے امامی زمان میں موجود ہونے کا ذکر ہے، کیونکہ کبھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ شیء بہت بڑا لفظ ہے قرآن میں، یہاں تک کہ شیء خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں خدا شیء نہیں ہے، وہ شیء سے یعنی چیز سے برتر ہے، لیکن جواز ہے کہ ہم جاننے کے لیے قرآن کے اذن سے خدا کو بھی شیء کہہ سکتے ہیں، اور اس کی کئی دلیلیں ہیں۔ پھر تو شیء میں پیغمبروں کا ذکر ضرور آئے گا، اور مبین کے معنوں میں سے ایک معنی حاضر امام کے ہیں، کیونکہ جو ظاہر ہے وہی حاضر بھی ہے۔ مبین کے معنی ہم نے بہت پہلے ظاہر کہا تھا اور سب جانتے بھی ہیں، تو اسی ظاہر کے معنی میں امام حاضر کے معنی بھی ہیں۔ اس لیے جو لوگ علی کو مانتے ہیں، تو علی کی شخصیت کے زمانے میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر صحیح تھی، یعنی یہ ماننا کہ علی میں ہر چیز موجود ہے، یہ علی کی شخصیت کے زمانے میں بات صحیح تھی۔ اب علی کی اولاد میں سے، علی کی نسل میں سے جو امام حاضر ہے، اسی کے لیے اس آیت کا اطلاق ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص صرف علی کو مانتا ہو اور جانتا ہو، اور اس کے بعد کے اماموں کو نہیں مانتا ہو، تو اس کے لیے فائدہ نہیں ہے۔ اور جو حاضر امام کو مانتا ہے، لازمی طور پر وہ سب اماموں کو مانتا ہے، تو ایسے شخص کو سارے اماموں کا فائدہ ملے گا شروع سے لے کر اب تک۔ اور اسماء الحسنی کا فائدہ اس کو ملے گا۔ اسماء الحسنی کا مطلب ہے کہ خدا کا ایک اسم اعظم حضرت رسول، دوسرا اسم اعظم مولا علی، قس الہذا تمام ائمہ اسماء الحسنی ہیں، ہر امام ایک اسم اعظم ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ کوئی حاضر امام کو مانے تو، اور اگر کوئی شخص حاضر امام کو نہیں مانتا ہے، تو اس کے لیے محمد و علی اسمائی بزرگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ابھی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اس کا فرمانا یہ ہے کہ ہر چیز امام مبین میں ہے، تو اسماء الحسنی بھی امام مبین میں ہیں، وہیں سے لینا ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس آیت کی تفسیر میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ سب انبیاء و ائمہ علیہم السلام امام مبین میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مبین نور الانوار ہے. کیا مطلب نور الانوار کا؟ سرچشمہ نور، ایسا نور کہ تمام انوار اسی میں سے ہیں، یا یہ کہ سارے انوار اسی میں جمع ہیں، اس کو نور الانوار کہا جائے گا. اور اس کے علاوہ اس آیت کی تفسیر میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تمام عقلی چیزیں، عرفانی چیزیں، علمی چیزیں، روحانی چیزیں، لطیف چیزیں، عالمی ملکوت، جبروت اور لاہوت کی چیزیں، یا یہ کہ عالمی علوی کی تمام چیزیں، یا یہ کہ عالمی امر کی تمام چیزیں، یا یہ کہ بہشت کی تمام چیزیں، یا یہ کہ آخرت کی تمام چیزیں، ہر چیز ہر چیز امام مبین میں ہے. اور اس لیے بھی کہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ خدا کی عادت اور اس کا قانون یوں ہے کہ وہ کائناتوں کو لپیٹتا ہے اور سمیٹتا ہے. کس مرکز میں رہ کر خدا یہ کام کرتا ہے، کائنات کو سمیٹنے کا کام، کائنات کو لپیٹنے کا کام کہاں کرتا ہے؟ جب ہر چیز امام مبین میں ہے تو خدا کا یہ کام بھی امام مبین میں ہے، کائنات کو لپیٹنا، قیامت کو برپا کرنا، اور اپنے خزائن کو استعمال کرنا، اور عرش کا کام کرنا. ہر چیز، ہر کام، ہر فعل، ہر صفت امام مبین میں ہے. دوسری ایک ضروری چیز جو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عجیب ہے یہ کہ خدا کے جتنے اسماء ہیں، یعنی خدا کے جتنے صفاتی نام ہیں، ان تمام کا ایکشن، کام، فعل ایک سی ڈی پر ہوتا ہے. مثلا خدا نے انسان کو پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا؟ کسی کارخانے میں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ چیز بس اسی کارخانے میں محدود پیدا ہوتی ہے، لیکن خدا نے انسان کو اس طرح سے پیدا نہیں کیا. خدا کے جتنے اسمائی صفات ہیں ان سب کا کام مل کر ہوتا ہے، گروپ میں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ خلقیت کا کام کسی الگ مقام پر، رازقیت کا کام کسی الگ مقام پر، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو خدا کے تمام صفاتی ناموں کا کام ارتقائی سیڑھی پر ہوتا ہے. اس کی ایک مثال، خدا خالق ہے، خدا نے اپنی مخلوقات میں سے ایک اعلیٰ مخلوق کو پیدا کیا اور وہ انسان ہے. تو خدا انسان کی تخلیق ارتقائی سیڑھی پر کرتا ہے. سیڑھی، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سیڑھی کو شاید انگریزی میں لیڈر کہتے ہیں، فارسی میں نردوان کہتے ہیں، کچھ لوگ زینہ بھی کہتے ہیں. تو خدا نے انسان کو سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو پیدا کیا، پیدا کرتے 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 عرش تک پہنچایا. اور عرش کا ایک خفیہ نام حضرت القدس ہے. تو حضرت القدس پر پہنچا کر انسان کی تخلیق کا کام مکمل کیا، انسان کو رحمانی صورت پر پیدا کیا. یہاں جب اس نے انسان کو رحمانی صورت دی تو انسان کی تخلیق کا کام مکمل ہو گیا. اسی کے ساتھ پرورش کا کام بھی، اسی کے ساتھ رزق دینے کا کام بھی. تو تمام خدا کے کام ایک ساتھ مکمل ہو گئے. اور انسان حضرت القدس میں جا کر کامل اور مکمل ہو گیا. صوفیوں کی زبان میں وہ فنا فی اللہ و بقا باللہ کے درجے پر فائز ہو گیا. اور ایک حدیث کے مطابق وہ رحمانی صورت اس کو مل گئی، ایک اور حدیث کے مطابق وہ یعنی خدا کے ساتھ ایک ہو گیا، ایک اور قول کے مطابق وہ خدا کی، بہت سے اقوال وہ الگ الگ نہیں ہیں، ایک وحدت میں کام کرتی ہیں خدا کی صفات، جتنی بھی صفات ہیں وہ سب، وہ ارتقائی سیڑھی پر یہ کام کرتی ہیں۔ اچھا، میں نے چند بار ارتقائی سیڑھی کا نام لیا تو اس کا ریفرنس کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، خدا یہ ارشاد کچھ قسم کھا کر فرماتا ہے، اور جہاں خدا قسم کھا کر کچھ بیان فرماتا ہے وہ بیان بہت اعلیٰ، ضروری اور بہت ہی راز کی بات ہوتی ہے، بہت ہی اعلیٰ حکمت ہوتی ہے۔ تو اسی میں سیڑھی کا اشارہ ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تقویم کا اگر انگریزی میں سرسری ترجمہ کیا جائے تو اس کو کیلنڈر بھی کہتے ہیں، لیکن یہ اصل معنی نہیں ہے۔ تقویم کے معنی علماء نے نہیں پایا اور ذرا مشکل کام ہے، اس کو سیٹ کرنے کے لیے قاف واو میم کے مادہ کو لینا ہوگا، اسی مادہ سے قیام بھی ہے، قائم بھی ہے، اور سیدھا کرنا یعنی بلندی کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ اور خدا نے یقیناً انسان کی تخلیق ارتقائی سیڑھی میں کی۔ تو اس سلسلے کے کچھ ڈایاگرامز پرانی علاج میں، علمی علاج میں دیے ہوئے ہیں، اور پھر اس ارتقائی سیڑھی کی بات کریں تو کئی طرح سے اس کی تشریحیں ہوتی ہیں۔ یہ ڈائریکٹ خدا کی طرف جانا بھی ہے اور رجوع بھی ہے، اور یہ قیامت بھی ہے، اور یہ ترقی بھی ہے، اور یہ معراج بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روحانی زندگی کی مثال معراج سے دی ہے۔ معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں، تو میں بار بار سیڑھی کا نام کیوں لیتا ہوں؟ اس لیے کہ حضور انور نے سیڑھی کی مثال پیش کی ہے کہ معراج اسم اعلیٰ ہے، اعلی عروج، معراج سیڑھی، بلندی کی طرف جانے کی چیز۔ اور اسلام میں لفظ معراج یا کہ اصطلاحی معراج کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ سارا کام سیڑھی کی طرح ہے۔ مثال کو دوسری مثال میں آپ جب ٹرانسفر کریں گے تو یہ مثال نور کی رسی ہوگی جو آسمان تک جاتی ہے اور آسمان سے آئی ہے۔ اور قرآن میں ایک بہت ہی مشہور مثال اللہ کی رسی ہے۔ اگر سیڑھی مادی ہوتی اور رسی بھی مادی ہوتی تو یہ دونوں چیزیں آپس میں کبھی نہیں مل سکتی۔ سیڑھی ایک الگ چیز ہے، رسی ایک الگ چیز ہے، لیکن جب یہ نورانیت کی چیزیں ہیں اور روحانیت ہے، لطیف ہے، تو لطیف چیز ایک دم سے ایک ہو جاتی ہے، اور جتنی لطیف چیزیں ہیں وہ سب مل کر ایک ہو جاتی ہیں۔ رسی کا سیڑھی بن جانا اور سیڑھی کا رسی بن جانا روحانیت میں بالکل آسان بات ہے، بہت ہی آسان بات ہے۔ پھر قرآن میں ایک مشہور مثال صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم بھی بلندی کی طرف ہے، تو صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ، اللہ کی رسی اور ارتقائی سیڑھی، یہ تین چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں اور ایک حقیقت بن جاتی ہیں۔ پھر جو سالک جو مومن چاہے راہ راست پر چلتا ہے چاہے اللہ کی رسی کو پکڑ کے بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے چاہے سٹیپ بائی سٹیپ سیڑھی سے چڑھتا ہے جو بھی مثال ہو تو اس میں اس کی تخلیق ہوتی جاتی ہے تخلیق 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 اور اس کی تخلیق جیسا کہ ابھی کہا گیا عرش پر جا کر مکمل ہو جاتی ہے۔ خدا نے مخفی طور پر قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مومنین کو عرش پر بٹھاتا ہے، ان کو عرش کی وحدت کے ساتھ ایک کر لیتا ہے، ان کو عرش بناتا ہے، ان کو حامل عرش بناتا ہے، ان کو خدا بناتا ہے، اور یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہے۔ کہاں ہے؟ وہاں ہے جس آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر ہو گیا، یعنی اللہ کے عرش کا ظہور پانی پر ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ علماء نے اس کو ماضی پر محمول کیا، یہ کہا کہ یہ کائنات پانی کا سمندر تھی، کائنات یا کہ کائنات میں پانی کا سمندر تھا، اور اس سمندر پر اللہ کا تخت تھا، عربی میں قرآن کی لینگویج میں عرش کہتے ہیں۔ ان کی یہ تفسیر سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس سے اللہ کیا تاثر دینا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ پانی کے عنصر کی اتنی اہمیت نادیت میں کہ اس کائنات میں پانی کا سمندر تھا۔ کیوں ایسا تھا؟ مٹی، پانی، ہوا، آگ، حکمت میں چار عناصر بتائے گئے ہیں، تو پانی الگ ایک سمندر یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے پرسنل ورلڈ کو پیدا کیا چھ چھوٹے چھوٹے ادوار میں یا چھ دنوں میں، دور کو دن کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عرش کا ظہور پانی پر ہو گیا، یہ عرش کی بات آخر میں آ گئی نہ کہ شروع میں۔ آیت کی ترتیب میں اس طرح سے ہے کہ آیت فرماتی ہے کہ خدا نے چھ دن میں کائنات کو پیدا کیا اور اس کے بعد عرش کا ظہور پانی پر ہو گیا۔ علماء کو یہاں غلط فہمی کانا میں ہو گئی ہے، کانا تھا کے لیے بھی آتا ہے، ہے کے لیے بھی آتا ہے، ہو گیا کے لیے بھی آتا ہے۔ تو آیت کی ترتیب اور روحانیت کے تجربے کی روشنی میں یہ پتہ چلا ہے کہ عالم شخصی کی تخلیق کے آخر میں اللہ کا عرش علم کے سمندر پر نظر آنے لگتا ہے۔ 1400 سالوں میں امام کے مریدوں کے علاوہ کسی نے سوچا بھی نہیں کہ پانی پر عرش کے ہونے کا کیا مقصد، ایک۔ اور دوسرا سوال کہ اگر پانی پر کوئی تخت ہوتا ہے تو کیا اس تخت کا دوسرا نام کشتی نہیں ہوگا یا ہوگا؟ میرے نزدیک ہوگا، اس کے دو نام ہوں گے۔ خدا نے جب اس کو عرش کہا تو عرش بھی صحیح ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی اور آیت میں اس کو کشتی کہا گیا، دونوں باتیں صحیح ہے۔ بس قرآن میں حکمت کا امتحان اس طرح سے ہے، وہ یقیناً وہ کشتی بھی ہے۔ اچھا تو کون سی کشتی ہے اور اس کشتی کا کیا نام ہے؟ پھول کل مشہون، بری ہوئی کشتی۔ اس کو کشتی نو بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو اہل بیت کی مرتبت بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو خداوند عالم نے سورہ یاسین میں یہ احسان جتلایا ہے کہ اس نے بری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ زبردست امتحان ہے یوں فرمانے میں کہ خدائی بزرگ برتر نے بری ہوئی کشتی میں لوگوں کو کیسے سوار کیا؟ بری ہوئی کشتی میں جو پہلے سے بری ہوئی تھی، پھر دقت ہوئی ہوگی، پھر تکلیف ہوئی ہوگی ان کو بھی اور ان کو بھی، کیونکہ کسی گاڑی میں جب لوگ بھر جاتے ہیں اور پھر اس پر بہت سارے لوگ ان کے ساتھ سوار کرنا ہوتا ہے تو یہ ناممکن بات ہے، اور اگر کچھ تھوڑے لوگوں کو اس میں سوار بھی کیا جائے تو دونوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ خداوند نے یا تو بھری ہوئی کشتی نہیں فرمانا تھا، بہت بڑا راز ہے، بہت بڑا راز ہے، اور راز یہ ہے کہ جن لوگوں کے سوار کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ پہلے ہی سے اس کشتی میں موجود تھے، یعنی ان لوگوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کرنا یہ ہوا کہ یہ پہلے ہی سے سوار تھے۔ اب صرف ایک تعارف، ایک معرفت، ایک شناخت کروانا باقی ہے، باقی پہلے ہی سے اس میں سوار ہے۔ ہم نے قرآن کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے گراؤنڈ بنایا ہے، بہت پہلے ہم نے انائی علوی اور انائی سفلی کا تصور دیا تھا، بہت پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ روح جب دنیا میں آئی ہے تو اس کے دو سرے ہیں، اس کا بالائی سرا، اس کا زیرین سرا۔ تو انائی علوی کہیں یا روح کا بالائی سرا، تو کشتی میں تھا ہی پہلے سے، اور قرآن لوگوں کو حقیقت کے قریب لے جاتا ہے اور کچھ سوچنے کے لیے ان کے لیے بھی چھوڑتا ہے، جاننے کا کچھ حصہ، سمجھنے کی کوئی بات ان کے لیے بھی چھوڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک بچوں کی طرح سمجھایا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ باتیں استاد بتائیں اور کچھ باتیں ہوشمند شاگرد سمجھے، اور ہر بات استاد سمجھائے تو شاگرد کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، ان کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ ذرا بھی وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کی عادت خراب ہوتی ہے۔ اس لیے درس حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ بتا دیا جائے اور کچھ ان پر چھوڑ دیا جائے، یہ روحانی تعلیم کا اصول ہے۔ بہرحال وہ کشتی عرش بھی ہے، اور اس کشتی میں کشتی کا نمونہ بھی ہے اور ایک شخصیت بھی ہے، وہ شخصیت نوح ہے، وہ شخصیت آل محمد ہے، وہ شخصیت امام ہے، وہ شخصیت عظیم فرشتہ ہے، وہ شخصیت مونو ریئلٹی ہے۔ اس شخصیت کی وحدت میں سب ہیں، جس طرح ایک انسان کے بدن کے اندر بے شمار خلیات ہوتے ہیں، تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ خداوند نے روحانی ہستی کو سمجھنے کے لیے ظاہری ہستی میں مثال رکھی ہے، یہ کہ انسان دراصل ایک وحدت ہے، ان تمام ذرات کا وحدت ہے، ان تمام سیلز کا، خلیات کا وحدت ہے، ان تمام روحوں کی وحدت ہے انسان۔ چنانچہ عرش ظاہر ایک فرشتہ، ایک انسان کامل نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر سب ہیں، سب کی وحدت ہے، وہ یہی عرش ہے، وہ خود عرش بھی ہے اور حامل عرش بھی ہے اور حامل نور بھی ہے، وہ ایک بھی ہے، سات بھی ہے، آٹھ بھی ہے، وہ وحدت بھی ہے اور کثرت بھی ہے، وہ خود بھی ہے اور سب بھی ہے، وہ خدا بھی ہے، عقل کل بھی ہے، نفس کل بھی ہے، ناطق بھی ہے، اساس بھی ہے، امام بھی ہے، اور دیگر حدود دین بھی ہے۔ تو یہاں تک کہنا مقصود تھا، اس میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اور اگر سوال نہیں ہے تو ہم پھر دوستانہ ماحول میں آپس میں باتیں کریں گے کسی بھی طرح سے۔ اور یہ عرش کی معرفت ہے، عرش کی شناخت ہے، صاحب عرش کی شناخت ہے، مونو ریئلٹی بھی ہے، اور مومن کی ترقی کی خوشخبری بھی ہے، اور اسماعیلی مذہب کی تعریف بھی ہے، امام کی شناخت بھی ہے، اکول شعین احسینہو فی امام مبین کی ایک تفسیر بھی ہے اور بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔
سب سے بڑا انعام اس میں صاحب آپ نے اسی کشتی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اور انہی کشتی و تری میں، انہی خشکی و تری میں سواریاں عطا کی، یعنی مراحل بری اور منازل بحری میں ہم ان کو اٹھاتے گئے۔ تو صاحب یہ بری اور بحری کی منازل کی کچھ وضاحت ہو سکتی صاحب مزید؟
جی جی،
چونکہ دونوں کشتی کی بات
جی ہے۔ جی جی، مہربانی۔ عالمی شخصی یا پرسنل ورلڈ ایک تصوراتی دنیا ہے جو انسان کے باطن میں ہے۔ اس میں کبھی وہ خشکی کی چیزیں دیکھتا ہے، کبھی تری کی چیزیں دیکھتا ہے، کبھی دھوپ کبھی بارش، کبھی دن کبھی رات، کبھی بیابان کبھی جنگل کبھی دریا۔ تو خشکی اور تری دونوں عالمی شخصی میں ہیں، یہ تصورات کی بات ہے۔ ایک تو خشکی اور تری عالمی ظاہر میں ہیں، مادیت میں ہیں، ایک خشکی اور تری عالمی شخصی میں ہیں، یہ تصورات ہے۔ مثلاً آخر میں پانی پر جو تخت دیکھا جاتا ہے یہ تو آخری بات ہے، اس سے پہلے بھی البتہ وہ پانی کو دیکھتا ہے، دریاؤں کو دیکھتا ہے، ندیوں کو دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خشکی کو بھی دیکھتا ہے۔ لیکن بہرحال ایز اے ہول بحری یعنی تری کا ذکر آخر میں ہے اس آیت میں، اور خشکی کا ذکر پہلے ہے، اس لیے کہ جس سمندر پر تخت نظر آتا ہے وہ آخری بات ہے۔ تو یہ خشکی اور تری کا بیان و تذکرہ عالمی شخصی سے متعلق ہے، تصورات کی بات ہے۔ اس میں خشکی کے تصورات ہیں اور تری کے تصورات ہیں، اور ان تمام مراحل میں بحری خشکی کو کہتے ہیں، بحری سمندر کو کہتے ہیں۔ تو خشکی اور تری کے مراحل میں خدا نے بنی آدم کو، اولاد آدم کو گویا کہ اٹھایا، بلند کیا اور اس منزل تک پہنچایا جہاں پانی پر تخت نظر آتا ہے۔ تو یہ ظاہری بات نہیں ہے، عالمی شخصی سے متعلق یہ خشکی اور تری کا ذکر ہے۔ میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب اتنا سا ہے۔ شکریہ۔